الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني امام ابو داود رحمت اللہ علیہ حدیث کے بہت بڑے امام گزرے ہیں. آپ نے حدیث پاک کی مشہور کتابوں کے جو نام سنے ہیں ان میں ایک ابو داؤد شریف, اس سنن ابو داؤد انہی کی مرتب کردہ حدیث کی کتاب ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 500,000 حدیثیں حاصل کی اور ان میں سے 4,800 احادیث کو اپنی اس کتاب میں ترتیب دے کر لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے. پھر آگے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان تمام احادیث میں سے 4 حدیثیں کسی بھی انسان کی دینداری کے لیے کافی ہے. یکفی الانسان لدینہ منہا 4 احادیث. کوئی آدمی اگر دیندار بننا چاہے تو پورے حدیث کے ذخیرے میں سے 4 حدیثوں کو اگر وہ اختیار کر لے, اس پر عمل کا اہتمام کر لے, تو یوں سمجھو وہ پورے دین پر عمل کا اہتمام کرنے والا سمجھا جائے گا. ان 4 حدیثوں میں ایک حدیث انہوں نے یہ بتلائی, من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی اور بیکار اور فضول چیزوں کو چھوڑ دے, اپنے آپ کو لایانی سے بچاوے. لایانی کا مطلب کیا؟ لایانی کا مطلب یہ ہے ایسی بات اور ایسا کام جس کا نہ تو دنیا میں کوئی فائدہ ہو اور نہ آخرت کے اعتبار سے کوئی فائدہ ہو. ہر وہ قول و فعل جس سے دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ نہ پہنچتا ہو, ایسے قول و فعل کو یہ حضرات لایعنی سے تعبیر کرتے ہیں. اس لیے کہ آدمی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اصل تو بھیجا ہے آخرت کی تیاری کرنے کے لیے, لیکن چونکہ دنیا میں وہ زندگی گزار رہا ہے تو کچھ اپنی دنیاوی ضروریات کی تکمیل کی بھی شریعت کی طرف سے اجازت دی گئی ہے, تو کوئی کام ایسا کرتا ہے جس میں اس کا دنیا کا فائدہ ہے شریعت کے حدود میں رہ کر, یا کوئی بات ایسی کرتا ہے جو اس کے دنیاوی اعتبار سے کارآمد ہے تو شریعت نے اس کی اجازت دی, اور آخرت کے اعتبار سے ہر وہ کام اور بات جو کارآمد ہو وہ تو اس کو کرنی ہی ہے, اسی کے لیے دنیا کے اندر آیا ہے. تو گویا ایسی باتیں اور ایسے کام جن کا دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ نہ ہو اس کو ان حضرات کے ہاں لایعنی سے تعبیر کرتے ہیں. بطور لطیفہ کے ایک چیز عرض کرتا ہوں, ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ کے ساتھ جب پہلا میرا سفر ہوا تھا ساؤتھ افریقہ کا کئی سال پہلے, ایک صاحب کے مکان کے اندر جانا ہوا تو جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کا ایک مزاج بنا ہوا ہے مختلف چیزیں نمائش کے واسطے اپنے گھروں کے اندر رکھتے ہیں. ایک کونے میں ایک بہت بڑا جو ہے پاٹ پڑا ہوا تھا سیڑھی زینے کے پاس. حضرت نے پوچھا صاحب مکان سے یہ کیا ہے, کہا کہ یہ پاٹ ہے. کہا کیا کام آتا ہے, کہا کچھ نہیں خالی ایسے ہی شو کے لیے ہے. تو یہ سن کر ہمارے حضرت نے فرمایا کہ اب تک تو لایعنی میں ہم دو چیزیں سمجھتے تھے, بات اور کام, اب تو چیزیں بھی لایعنی کے اندر آ گئی. یعنی اور آج دیکھیے آپ, آج تو اس لایعنی نے لوگوں کے دل و دماغ پر ایسا غلبہ حاصل کر لیا ہے کہ لوگ مکان کیا بناتے ہیں, یہ انٹیریئر انجینئر کا ایک مستقل شعبہ ہے جو ان لغویات کے اندر لاکھوں روپیے لوگوں کے خرچ کرواتا ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کا کل اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب دینا پڑے گا. خیر یہ میں نے ضمناً اس لیے عرض کر دیا کہ آج کل اب یہ چیز بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے اور اتنی حد سے آگے بڑھی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. یعنی ہمیں تو روایتوں میں یہ ملتا ہے, بخاری شریف میں ہے کہ ایک صحابی کے یہاں ولیمہ کی دعوت تھی, دوسرے حضرات صحابہ گئے وہاں پر تو دیکھا کہ وہ ان کے دیوار کے اوپر قالین لٹکایا ہوا ہے. تو جانے والوں میں سے کسی نے صاحب خانہ سے پوچھا یہ کیا ہے, کہا یہ قالین ہے. کیا یہ دیوار کو کوئی سردی لگ رہی ہے جو آپ نے اس کو لٹکایا ہے؟ وہ دعوت میں شریک نہیں ہوئے, چلے گئے. آج تو لوگ اپنے گھروں کو اس طرح لغو اور بیکار چیزوں سے مزین کرنے کو گویا اپنا اسٹیٹس سمجھتے ہیں, اپنی بڑائی کا گویا ایک معیار سمجھتے ہیں. لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں تو وہ لوگ ہم کو کہیں اعتراض ہے, مجھے کچھ دیکھنا چاہیے. باقاعدہ اپنے ایسے مزین کمروں کو دکھلانے کا اہتمام کرتے ہیں. یہ بڑی خطرناک چیز ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے مال اس لیے نہیں دیا ہے کہ اس طرح بیکار چیزوں میں خرچ کیا جائے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, لا تزول قدم ابن آدم حتی یوم القیامت حتیٰ یصلا خمسی, قیامت کے روز انسان کے قدم اللہ کے حضور سے ہٹ نہیں پائیں گے یہاں تک کہ پانچ چیزوں کے متعلق سوال ہوگا، ان پانچ میں دو سوال تو مال سے متعلق ہے، ان مال ہی من اين اكتسبه وفيما انفقه، مال کے متعلق پہلا سوال تو یہ ہوگا کہ کہاں سے کمایا۔ آج کل یہ بھی بڑی، آج تو لوگ بس پیسہ پیسہ پیسہ، حلال حرام تو کوئی دیکھتا ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی فرمائی، بخاری شریف کی روایت ہے، یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منه امن الحلال ام من الحرام، کہ قیام ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی جب مال لے گا تو وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ کہاں سے آیا ہے، حلال سے یا حرام سے، بس مال چاہیے مال۔ اب تو لوگ بس مال کے لیے حلال حرام کی تمیز چھوڑ چکے ہیں، بلکہ اچھے خاصے دیندار سمجھے جانے والے پڑھے لکھے جان رہے ہیں کہ یہ غلط طریقہ ہے، حرام طریقہ کار ہے، پھر بھی وہ مال حاصل کر رہے ہیں۔ خیر، وہ تو اس میں دوسری چیز ہے، کہاں اس کو خرچ کیا۔ مال کے متعلق شریعت نے دو ہم پر ذمہ داریاں ڈالی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس کو شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، شریعت کے اصولوں اور قاعدوں کو مد نظر رکھ کر حلال طریقے سے حاصل کرنا ہے، اور جب حاصل کیا تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم جس طرح چاہیں اس کو خرچ کر دیں، نہیں، خرچ کرنے کے سلسلے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم پر پابندی عائد کی گئی ہے کہ شریعت کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اس کو خرچ کرنا ہے، یہاں تک کہ فضول خرچی۔ فضول خرچی کا مطلب کیا؟ قرآن میں دو لفظ آتے ہیں، ایک تو آتا ہے اسراف اور ایک ہے تبذیر، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اس کا ترجمہ بھی عام طور پر یہی کرتے ہیں، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اور کلو و شربو ولا تصرفو، دیکھو ولا تصرفو کو کلو و شربو کے ساتھ لائے ہیں، کوئی جائز چیز کو آدمی اپنی ضرورت سے زیادہ استعمال کرے اس کا نام ہے اسراف، جائز، یعنی آپ کو آپ کی جائز ضرورت ہے، لیکن اس زائد ضرورت کے اندر آپ جو ہے جتنے سے وہ ضرورت پوری ہو جا رہی ہے اس سے زیادہ استعمال کریں گے تو شریعت اس کو اسراف کہتی ہے اور اس کی اجازت نہیں دیتی۔ وضو جیسا وضو جو نماز کا ذریعہ ہے، ایک عبادت ہے، ایک صحابی وضو کر رہے تھے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی ضرورت سے زیادہ استعمال فرما رہے ہیں، انہوں نے فرمایا ما حضرت صرفو یا سعد، اے سعد یہ فضول خرچی کیسی؟ تو اس کے جواب میں وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ افی الوضو صرفن، کیا وضو میں بھی فضول خرچی ہے؟ یعنی وضو تو ایک نیکی کا کام ہے، آدمی جتنا بھی پانی خرچ کرے ثواب زیادہ ملنا چاہیے، ایک ایک سوچ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو وضو نے فرمایا نام ولو کنت علی نہر جاری، جی ہاں تم بہنے والی نہر پر بیٹھ کر وضو کرو گے تو بھی ضرورت سے زیادہ اگر پانی تم نے استعمال کیا تو وہ مکروہ لکھا ہے۔ کیا ہے؟ مکروہ۔ اور یہ مسجدوں اور اوقاف کے جو پانی ہیں، ہم لوگ کیا ہوتے ہیں وہاں نل پر بیٹھ کر، نل کھلا ہوا ہے، دونوں بیٹھے ہیں، نل میں سے پانی جو ہے بے حساب گرتا جا رہا ہے اور باتیں چل رہی ہیں، اس کو تو حرام لکھا، حرام۔ خیر، یہ تو میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا، مجھے جو بات کرنی تھی وہ تو یہ ہے کہ بھائی یہ لا یعنی، کہ بھائی چیزوں کے اندر بھی اب تو اور لوگ اس میں بہت زیادہ کھپتے جا رہے ہیں، تو لا یعنی کا مطلب یہ ہے ایسی بات اور ایسا کام جس کا نہ تو دنیاوی اعتبار سے کوئی فائدہ ہو نہ اخروی اعتبار سے۔ نبی کریم دیکھو فائدہ نہ ہو، اگر نقصان ہے نا، گناہ ہے، تو پھر اس سے بچنا ہی ضروری ہے۔ ایک بات یاد رہے، بہت سی مرتبہ ہم لوگ جب کوئی کام کرتے ہیں، کوئی بات اپنی زبان سے نکالتے ہیں تو ہم کیا پہلو دیکھ، کوئی گناہ تو نہیں بولتا، تو اگر گناہ نہیں ہے تو کرنا چاہیے، نہیں نہیں نہیں، ہمیں تو یوں اس میں کیا فائدہ ہے، ہماری آخرت کا کیا فائدہ ہے، آخرت کا نہیں تو دنیا کا کیا فائدہ ہے، اگر کوئی فائدہ ہے تب تو ہم اپنے آپ کو اس میں لگا کر اپنی زندگی کے اس قیمتی لوقت کو اس کے اندر استعمال کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی جو عطا فرمائی ہے بہت زیادہ قیمتی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ جو ہے وہ ہیرے اور جواہرات سے زیادہ قیمتی ہے، ہیرے اور جواہرات بھی اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے. تیرا ہر سانس، ہمارے حضرت شعر پڑھا کرتے تھے، تیرا ہر سانس نخل موسمی ہے، یہ مد و جزر جواہر کی لڑی ہے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام کی آواز جس درخت میں سے آئی تھی اس کو نخل موسمی کہتے ہیں، بہت قیمتی درخت ہے، بہت اونچا. تو کہا تیری ہر سانس جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والے اس درخت جیسی ہے، اور یہ مد و جزر جو اوپر نیچے جو سانس جا رہی ہے، اندر جا رہی ہے، باہر نکل رہی ہے، یہ جو گویا جواہرات کی لڑی ہے. ہمارے حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں دیکھا حضرت بڑے درد کے ساتھ اکبر الہ آبادی کا یہ شعر پڑھا کرتے تھے، کیا کہ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. یہ گھڑی جو ہوتی ہے گھنٹے والی، ٹکورے والی گھڑی، جب 12 بجتے ہیں تو 12 ٹکوڑے بجتے ہیں گھنٹے. شاعر یوں کہتا ہے، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، یہ گھڑی تم کو یہ اطلاع دے رہی ہے. کیا دے رہی ہے؟ کہ گردوں نے گھڑی کے زمانے نے تمہارے زندگی کے یہ گھڑی کیا کر دی، کم کر دی. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو آواز آتی ہے نا، کوئی آدمی سوچے گا تو یوں محسوس ہوگا، گھٹا دی گھٹا دی گھٹا دی کی آواز آ رہی. یہ تو ویسے بھی ایک مبہم جو آواز آتی ہے اس آدمی کو، جیسا جہاں سے بھی، بھائی ٹرین کے پٹری پر چلنے کی آواز یا کسی چکی کے چلنے کی آواز، اپنے آدمی اپنے دماغ میں جس پر بھی اس کو فٹ کرنا چاہے فٹ کر سکتا ہے. تو خیر بہرحال حضرت فرماتے تھے کہ آدمی سوچے نا تو اندر سے یوں آواز آ رہی ہے کہ گھٹا دی گھٹا دی. حقیقت تو یہ ہے کہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ بہت زیادہ قیمتی، ضرورت ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کا اہتمام کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے ذریعے سے امت کو اس کی طرف خصوصیت کے ساتھ متوجہ فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو امت کی اصلاح کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے بھیجا تھا. آپ اپنے ارشادات کے ذریعے سے ہر موقع پر جیسا موقع ہوا اس کے مناسب امت کی ہمیشہ تربیت فرماتے رہے. زندگی کے ان قیمتی اوقات اور اللہ کی نعمتوں کو کیسے برتنا چاہیے، کیسے استعمال کرنا چاہیے، کیسے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا. یہ بھی آپ کا بڑا کرم ہے. ایک مشفق مہربان باپ جو ہوتا ہے نا، وہ اپنی اولاد کی جب تربیت کرتا ہے تو ایک ایک پوائنٹ کی طرف اس کو کیا کرتا ہے، متوجہ کرتا ہے، بیٹا یوں، بیٹا یوں کرنا چاہیے، بیٹا یوں کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زندگی کے قیمتی اوقات کی طرف اور اس کو وصول کرنے کی طرف، اور اللہ نے ہمیں زندگی کے اندر یہ جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کو خصوصیت کے ساتھ وصول کرنے کی طرح ہمیں متوجہ فرمایا. ایک حدیث میں ہے، اغتنم خمسن قبل خمس، کہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. شباب کا قبل حرمے کا، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، جوان لوگ جو ہیں نا جوانوں کے جوانی کے اندر اللہ تعالیٰ تمام قوا جو ہوتے ہیں آدمی کے وہ بالکل بہت اپنے عروج کے اوپر ہوتے ہیں, آدمی کی صلاحیتیں اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہوتی ہے, لیکن آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. غفلت کی وجہ سے اس کو یہ خیال نہیں آتا کہ یہ نعمت کوئی ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں. جتنی بھی نعمتیں, کوئی بھی نعمت کہاں ہم خود ہی باقی رہنے والے نہیں, تو ہمارے اندر اللہ کی جو نعمتیں ہیں وہ بھی باقی رہنے والی نہیں, اور ہم جس دنیا میں رہتے ہیں وہ دنیا بھی باقی رہنے والی نہیں. کون سی چیز ہے جو باقی رہے گی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ متوجہ فرماتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ اللہ کی نعمتیں جو آپ کو دی گئی ہیں ان کو غنیمت سمجھ کر ان سے فائدہ اٹھا لو. شبابک قبل حرمک, اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے, صحت کا قبل سقمے کا, اپنی تندرستی کو بیماری سے پہلے. بیماری کب آ جائے کوئی گارنٹی نہیں, آدمی بیٹھا ہے اور بیماری کا حملہ ہو گیا. غنا کا قبل فقرے کا, اپنی مالداری کو فقیری سے پہلے. فراغ کا قبل شغلے کا, اپنی فرصت کو جو ہے مشغولی سے پہلے. اللہ نے آپ کو فرصت دی ہے, وقت دیا ہے, کوئی کام نہیں ہے تو غنیمت سمجھو, اس کو اللہ کی یاد میں لگاؤ اور اس کو وصول کرنے کا اہتمام کرو. حیات کا قبل موت کا, اپنی زندگی کو موت, زندگی جیسی بھی ہو. ایک آدمی اپاہج ہے, بیمار ہے, پڑا ہوا ہے بستر میں, ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتا, پیر بھی نہیں ہلا سکتا, بدن بھی اس کا ہے, لیکن زبان تو حرکت کرتی ہے, زبان سے اللہ کا نام تو لے سکتا ہے. ایک سبحان اللہ اگر وہ کہہ دے تو اس کے لیے بڑا قیمتی ہے. حضرت مفتی عبد الرؤف صاحب سکھروی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ بیان فرمایا ہے. ایک بزرگ تھے, بڑے صاحب کشف تھے, ان کو کشف قبور ہوتا تھا. بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جن کو قبر میں قبر والے کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ وہ ان پر کھول دیتے ہیں, اس کو کشف قبور کہتے ہیں. ایسے بعض اللہ کے بندے ہوتے ہیں. ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے, ایک قبر کے پاس ان کا قیام ہوا, اسی دوران انہوں نے محسوس کیا کہ قبر والا جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے. اسی حالت کشف میں یہ اس قبر والے کے ساتھ بات کر رہے ہیں. بھائی ہم نے تو سنا کہ آدمی جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے, یعنی بھائی میٹر بند ہو گیا, آدمی مر گیا تو میٹر بند ہو گیا. تو اب یار ہم تو تمہیں دیکھ رہے ہیں کہ تم قرآن پڑھ رہے ہو, کہ بات تو صحیح ہے, ان کا جواب دیتا ہے مردہ. دراصل بات یہ ہے کہ میرا جب انتقال ہوا اور انتقال کے بعد مجھے قبر میں دفن کیا گیا, اور جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دفن کرنے والے جب دفن کر کے رخصت ہوتے ہیں تو دو فرشتے آتے ہیں, منکر اور نکیر, اور وہ مردے سے سوال کرتے ہیں, من ربک, تمہارا رب کون ہے, وما دینک, تمہارا دین کیا ہے, وما تقول فی هذا الرجل, اور اس شخصیت یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی طرف اشارہ کر کے پوچھا جاتا ہے ان کے متعلق تم کیا کہتے ہو. جو آدمی صاحب ایمان ہوتا ہے ان سارے سوالات کا صحیح جواب دیتا ہے. تو کہا میرے پاس بھی لوگ جب مجھے دفن کر کے آئے, فرشتے آئے اور یہ سوالات کیے اور میں نے ان کے صحیح صحیح جوابات دیے تو مجھے کہہ دیا گیا کہ بھائی تم کامیاب ہو, لیکن چونکہ ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی, جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی وہاں تک تم کو اسی قبر میں اور عالم برزخ میں ویٹنگ روم میں رہنا ہے. البتہ یہ جو زمانہ تمہیں گزارنا ہے قیامت تک کا, اس زمانے میں تم اگر اپنے لیے کوئی مشغلہ پسند کرتے ہو تو ہماری طرف سے اس کی اجازت ہے, یعنی کوئی ٹائم پاس کے لیے تم کو کوئی کام کرنا ہو. کا وہ قبر والا کہتا ہے کہ مجھے قرآن کے ساتھ بڑا عشق تھا, تو میں نے اللہ تعالیٰ سے اجازت چاہی کہ مجھے قرآن پڑھنے کی اجازت دی جائے, چنانچہ مجھے اجازت دی گئی اور جب سے میں دفن ہوا ہوں آج تک جس روز ان بزرگ سے بات، 70,000 قرآن میں نے پڑھے.
کون کہتا ہے؟
قبر والا قبر میں پڑھے. آگے وہ قبر والا ان بزرگ سے کہتا ہے کہ اگر آپ اپنا ایک سبحان اللہ مجھے دے دیں تو میں 70,000 قرآن آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں. وہ بزرگ حیرت میں پڑ گئے، کیا بات کہ تو ایک میرے ایک سبحان اللہ کے بدلے میں 70,000 قرآن؟ کہاں میرے، میں نے یہ 70,000 قرآن یہاں زمین کے نیچے پڑے ہیں، مرنے کے بعد میٹر بند ہو گیا ہے. سمجھ آیا کہ نہیں؟ نیکی اور گناہ کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. یہ 70,000 قرآن جو میں نے پڑھے اس پر میرے نام اعمال میں آج تک ایک نیکی بھی لکھی نہیں گئی. ٹائم پاس ہے، ٹائم پاس. اور تم نے جو ایک سبحان اللہ پڑھا ہے اس کا اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا ہے؟ اجر و ثواب ہے. اندازہ لگاؤ، ابھی مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے. ابھی تو ہم زمین پر ہیں، چل پھر رہے ہیں، زندگی کے جو ہے فوائد سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے، ایک مرتبہ جا رہے تھے، راستے میں قبر پر نظر پڑی، سواری سے اتر کر دو رکعت ادا فرمائی. لوگ یوں سمجھے شاید یہ قبر والے کے ساتھ کوئی تعلق ہوگا، رشتہ داری ہوگی، اس لیے آپ نے دو رکعت پڑھ کے شاید اس کے لیے دعا کا اہتمام کیا. اور پوچھا، حضرت کیا بات ہے؟ کہا نہیں، بات دراصل یہ کہ اس قبر کو دیکھ کر مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد یاد آ گیا کہ آدمی جب مر جائے گا، اس قبر میں چلا جائے گا، تو اس وقت تمنا کرے گا کاش مجھے دو رکعت پڑھنے کا وقت موقع مل جاتا، لیکن وہ موقع اس کو دیا نہیں جائے گا. حضور کا یہ ارشاد جب مجھے یاد آیا تو میں نے سوچا کہ اس قبر والے کے پاس تو موقع نہیں ہے، لیکن مجھے تو اللہ نے موقع دیا ہے نا، تو میں فوراً اتر کر کے، یہ بھی ایک جذبہ ہے. حضرات اکابر کے یہاں ایسی چیزوں کا بھی اہتمام کیا جاتا تھا، ایسا نیکی کا خیال آوے نا تو اس نیک کام کو انجام دینے میں بھی کوئی دیر کرنی نہیں چاہیے. یہ بھی اللہ کا ایک بہت بڑا انعام ہے، کسی نیک کام کرنے کا دل میں خیال پیدا ہونا، اس کو ٹلانے کی کوشش مت کرو. خیر، تو بہرحال میں تو عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لایانی گویا سے بچنا یہ آدمی کے اسلام کی خوبی ہے. گویا ایک مسلمان کے اسلام کا کمال یہ ہے کہ آپ نے آپ کو ان لایانی چیزوں سے، ایسی باتوں سے، ایسے کاموں سے بچانے کا اہتمام کریں. آج کیا ہو گیا؟ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، یوں سمجھیے کہ ہم نے اپنی زندگی کے اوقات کی کوئی قیمت نہیں سمجھی. لوگ بیٹھے ہیں، مجلس ہو رہی ہے، گھنٹوں اس میں فضول باتیں، یعنی فائدہ نہیں بلکہ گناہ کی باتیں ہو رہی، لیکن کسی کو احساس تک نہیں. وائے ناکامی بتائے، کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. یہ کھیل وغیرہ ہوتے ہیں، ابھی کرکٹ کا ماضی قریب کے اندر بھی کوئی زمانہ گزرا، بڑی تعداد مسلمانوں کی اس کے اندر مشغول رہتی ہے، اپنی زندگی کے گویا موتیوں جیسے، جواہر جیسے قیمتی اوقات کو، ایسے جن کی بڑی تعداد تو کفار اور مشرکین کی ہے، ان کھلاڑیوں کی، اور جو مسلم ممالک کے ہیں ان میں بڑی تعداد فساق اور فجار کی ہے. لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. قرآن میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ان کی طرف مائل مت ہونا. آج اس کھیل کے شوق میں ان کھلاڑیوں کی محبت، جو لوگ اس کھیل کے شائق ہوتے ہیں نا، ان کے دلوں میں، خاص طور پر نوجوانوں کے دلوں میں ایسی گر کر چکی ہے کہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہونے والی گستاخی سے اس کو کوئی جوش نہیں آئے گا، لیکن اگر کسی کھلاڑی کے متعلق جس سے اس کا کوئی خاص رابطہ ہے، کسی نے کوئی جملہ الٹا کہہ دیا، تو آستین چڑھا کر اس کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے. آج ان کھلاڑیوں کی نقل اتارنے کو، ان جیسے کپڑے پہننے کو، ان جیسی چال چلنے کو، ان جیسا انداز اختیار کرنے کو ہمارا نوجوان اپنے لیے کیا سمجھتا ہے؟ فخر سمجھتا ہے۔ کیا یہ کل کو قیامت میں ہمیں نجات دلائیں گے؟ یہ تو بہت محروم کرنے والی چیز، ہمیں اس سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ آج ہماری زندگیوں کو ان چیزوں نے برباد کر کے رکھ دیا، ہمارے شوق بدل گئے، ہمارے اسلاب آخرت کی فکر کرتے۔ ابھی تازہ واقعہ آپ نے اخباروں میں واسطہ کا سنا ہو، واسطہ کے اندر ابھی گزشتہ ہفتے کی بات ہے، یہ ابھی جو ہے وہ انڈیا اور ویسٹ انڈیز کے درمیان میں میچ ہوا۔ کیا ہوا؟ اسکول کے بچے 12-15 سال کے رکشے میں آ رہے ہیں تو ایک مسلمان بچہ، اس کی زبان سے یوں نکلا، اچھا ہوا انڈیا ہار گیا۔ بس اس بستی کے اندر اس را پھر کیا ہوا، شام کو رات کو 150 آدمیوں کا ایک ٹولہ اس کے باپ کے گھر گیا، اس کے گھر جا کر باپ کو اتارا، اس کی پٹائی کی، اس کو گالیاں دی، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے پاس بھارت ماتا کی جئی بلوائی، آرتی اترائی، اور یہ کہا تیرے بیٹے کو بلاؤ۔ یہ تو ہوا۔ دوسرے دن مسلمانوں کی دکان جلائی، کہ سب جتنے بھی وہاں مسلمان تھے ان کے پاس یہ جو ہے نا اس طرح آرتی اتروائی گئی، اور کہا اگر نہیں کرو گے تو ہم تمہاری دکانوں کو جلا دیں گے۔ کیا ہوا؟ کیا ہے یہ کھیل؟ ہماری زندگیوں کو برباد کر رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم دنیاوی نقصانات بھی بھگت رہے ہیں، اس کے باوجود ہمیں عبرت نہیں ہوتی۔ ضرورت ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور کرنے کی، یہی وہ چیز ہے جو آخرت سے ہم کو دور کرنے والی ہے۔ بہرحال چاہیے کہ یہ تو لایانی سے آگے بڑھ کر کے گناہ کے کام ہیں۔ میں تو عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں خاص طور پر نصیحت فرمائی کہ مشکات شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایو الناس لیس من شئین یقربکم الی الجنت الا امرت یقربکم الی الجنت ویبعدکم عن النار الا امرتکم بہ، اور ولیس من شئین یقربکم الی النار ویبعدکم عن الجنت الا قد نہیتکم عنہ۔ اے لوگو، ہر وہ چیز جو تم کو جنت سے قریب کرنے والی اور جہنم سے دور کرنے والی ہے، میں نے تم کو اس کا حکم دے دیا ہے، یعنی اس کے کرنے کا، اور وہ چیز جو تم کو جہنم سے قریب کرنے والی اور جنت سے دور کرنے والی، اس سے میں نے تم کو منع کر دیا۔ ایک مومن کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچ لے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں اس کام کرنے کا حکم دیا ہے، دیا ہے ہمیں کرنا ہے، اور اگر منع کیا ہے تو اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے۔ زندگی بڑی قیمتی ہے، یہ موقع پھر آنے والا نہیں، اللہ تعالیٰ دوسری مرتبہ دنیا میں بھیجیں گے نہیں، وہاں جا کے لوگ تمنا کریں گے، اللہ کے حضور درخواست کریں گے، ربنا ارجینا نکن نعمل صالحا کن غیر الذی کنا نعمل، کہ اللہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم اچھے اعمال کریں۔ لیکن یہ بات مانی جانے والی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ موقع ہمیں دیا ہے، بڑا قیمتی ہے۔ ہمارے اسلاف زندگی کے ایک ایک لمحے کو بہت زیادہ قیمتی سمجھ کر اس کے وصول کرنے کا اہتمام کرتے تھے۔ آپ نے فضائل کی کتابوں میں واقعہ پڑھا ہوگا، علی جرجانی رحمتہ اللہ علیہ بزرگ ہیں، وہ روٹی کھانے کے بجائے ستو پھانک لیتے تھے۔ کسی نے ستو گیہوں جو ہوتے ہیں، گیہوں کو بھون کر اس کو موٹا موٹا پیس دیا جائے، پہلے پرانے زمانے میں یہ سفر کا توشہ یہی ہوتا تھا، سب سفر کے اندر جو ہے نا وہ یہ ڈرائی فوڈ یہی۔ آج کل تو سفر کے لیے اچھی اچھی چیزیں ہم نے بنائی ہیں، اس زمانے میں سفر کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اسی کو پھر پانی میں بھگو کر اس میں ذرا شہد ڈال دیا اور اس کو یہ لوگ استعمال کرتے تھے۔ تو یہ حضرت علی جرجانی رحمتہ اللہ علیہ روٹی کھانے کے بجائے ستو پھانک لیتے تھے۔ کسی نے پوچھا ایسا آپ کیوں کرتے ہیں؟ मैंने हिसाब लगाया, रोटी खाएंगे तो उसको तोड़ना चबाना, तो उसको चबाने में जो है जो वक्त लगता है, और ये फांक लेता हूँ जल्दी से निमट जाता है, इतना मेरा वक्त बच जाता है जिसमें मैं 70 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ सकता हूँ। और 40 साल से उनका ये मामूल था, 40 साल से। आप अंदाजा लगाओ, जो आदमी अपने खाने के औकात में से कटिंग करके कटौती करके बचा कर उसको अल्लाह की याद में इस्तेमाल करता हो, वो अपने दूसरे औकात को ज़ाया और बर्बाद कर सकता है। और इसके लिए उन्होंने 40 साल से रोटी छोड़कर सत्तू फांकना शुरू किया था। 40 साल से खाली सत्तू पर किफायत कर रहे थे। हमको तो 3 दिन बिरयानी ज़्यादा मिले तो अभी हमारी तबीयत क्या है उससे फिर उकताहट महसूस करती है कि भाई ज़रा ज़ायका बदलना चाहिए। लेकिन ये हाल है, आखिरत की तैयारी में इन हजरात का ये मिजाज था। हजरत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक लिखा है कि वो रोटी को चबा कर खाने के बजाय भिगो देते थे पानी में, जब नरम हो जाती थी मुँह में रख करके हलक से नीचे उतार देते। कोई रोटी का मकसद ये है कि अंदर पेट में जाकर आदमी की ग़िज़ाई ज़रूरत को वो कैलरी खाने के ज़रिए से जिस कैलरी को हमें हासिल करना है अपने जिस्म के लिए ताकत को, वो तो आप चबा करके खाने के इस तरह भिगो करके उतार दें, अंदर जाकर वो मकसद तो दोनों से हासिल होता है। इतना है कि चबा कर खाएंगे तो ज़रा मज़ा और लुत्फ़ आएगा, और भिगो कर खाएंगे तो आपका लुत्फ ख़त्म हो जाएगा। हमारा तो हाल ये है कि प्लेट में अगर कहीं किसी जगह पहले से एक आध कतरा पानी लगा हुआ हो और उसमें हमने रोटी रखी है, तो रोटी का जो हिस्सा पानी के उस कतरे के साथ लगकर भीग गया, और खाने के दौरान वो टुकड़ा जब खाने का वक्त आता है तो हमारा मूड ख़राब हो जाता है कि रोटी का जो है ना जायका ख़त्म हो गया। हम तो ये वो लोग अपने औकात को इस तरह वसूल करने का इंतजाम करते थे। तो या नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें ज़िंदगी के औकात को वसूल करने की तरफ ख़ास तौर पर मुतवज्जह फरमाया। वाक़या सुनाकर बात ख़त्म कर देता हूँ। हज़रत खज़िर अल्लाह नबीना वाली सलात वसलाम, खिज़र जिनको कहते हैं, वो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के मवाइज़ में ये वाक़या मौजूद है। एक मरतबा हज़रत इब्राहिम अदहम रहमतुल्लाह अलैह की मुलाकात को आए। इब्राहिम अदहम हमारे सिलसिले के बुज़ुर्गों में से हैं, हमारे सिलसिले जो हैं सूफिया के चिश्तिया वगैरह, हमारे सिलसिले में इनका नाम भी आता है। और पहले बादशाह थे, बादशाह छोड़ करके ये तरीक़ा इख्तियार किया था। वो आए, इल्म अला मुलाकात की, इन्होंने हाथ मिला दिया, फिर अपनी तस्वीर लेकर पढ़ने में मशहूर हुए। अब आज खिज़र वहाँ बैठे हुए हैं, वो सोच रहे हैं यार ये अजीब आदमी है, लोग तो मेरी मुलाकात की तमन्ना करते हैं और मैं खुद मिलने के लिए आया हूँ, तो भी खाली हाथ मिला करके तरखा दिया, अपनी तस्वीर लेकर बैठ गए। तो उन्होंने कहा आप जानते हैं मुझे कौन हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ का, मैं खिज़र हूँ। तो कहाँ के, लोग तो मेरी मुलाकात की तमन्ना करते हैं और मैं खुद आपके पास आया हूँ, आप मेरी तरफ ध्यान भी नहीं देते। कहा आपकी मुलाकात की तमन्ना वो करे जिसको अल्लाह से फुर्सत हो, मुझे तो अल्लाह से फुर्सत है नहीं, मैं तो उसकी याद में मशगूल हूँ। हकीकत तो ये है कि हमें अपनी ज़िंदगियों को सही चीज़ में लगाने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने यकीन की मौका अता फरमाया है, वो दोबारा हासिल होने वाला नहीं है। हर आने वाला दिन हमारे लिए एक नई नेमत लेकर के आता है। हमारे अकाबिर के यहाँ उसका बड़ा अहतमाम था। अल्लाह तबारक ताला हमें इसकी कदरदानी की और वसूल करने की तौफीक अता फरमाए, और इस तरह अपनी ज़िंदगियों को बेकार और लघव कामों में ज़ाया और बर्बाद करने से हमारी हिफाजत फरमाए। वाखिर दावाना अन्निल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।